میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم النبيين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام عليك يا رسول الله، والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ نويت سنة الاعتكاف۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تعالی جعل لامتی فی الصلاۃ علی افضل الدرجات۔ فرمایا کہ بے شک اللہ پاک نے میری امت کے لیے مجھ پر درود پاک پڑھنے کے بدلے اعلیٰ درجات رکھے ہیں۔ ہم کو پڑھنا خدا نصیب کرے دم بدم اور بار بار درود، کون جانے درود کی قیمت ہے، عجب در شہوار درود۔ مومنوں آپ پر پڑھے جاؤ با ادب اور با وقار درود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو اور اللہ اس میں بہت بھلائی رکھے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے پارہ چار سورہ نساء کی آیت مبارکہ کا ایک حصہ سننے کی سعادت حاصل کی ہے۔ بہت آسان مفہوم والی مگر بہت گہری آیت ہے۔ اس آیت کریمہ سے ہمیں زندگی گزارنے کے کیا کیا اسباق ملتے ہیں، سبق ملتے ہیں، یہ جاننے سے پہلے ایک تاریخی واقعہ آپ یہ سماعت فرمائیں۔ شاید بہت سارے اسلامی بھائیوں کے لیے، مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی، بہت ساروں کے لیے یہ نئی معلومات ہوگی کہ کربلا کے بعد بھی ایک کربلا ہوئی تھی۔ یعنی ایک تو وہ کربلا جس میں حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے، حضرت علی اصغر رحمت اللہ تعالی علیہ کے گلے پر تیر چلایا گیا، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بے مثال لازوال قربانی دے کر دین اسلام کو ایک نئی زندگی بخشی۔ لیکن اہل بیت اطہار کی قربانیوں کا جو سلسلہ ہے، یہ کہیں تھما نہیں، رکا نہیں، ختم نہیں ہوا۔ اس کربلا کے بعد ایک اور بھی کربلا ہوئی تھی۔ ایک شاعر منیر نیازی نے لکھا ہے، ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو، ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو، میں ایک دریا پار اترا تو میں نے دیکھا۔ دریا یعنی غم، مصیبتیں، مشکلات، پریشانیاں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قربانی کی ایک داستان رقم کی ہی تھی، لگا تھا کہ اب جو مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، دکھ ہیں، آلام ہیں، یہ ختم ہو جائیں گے، مگر جیسے ہی ایک آزمائش سے نکلے تو دوسری آزمائش کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس مشہور کربلا کے بعد ایک اور کربلا ہوئی، اللہ اکبر، وہی عاشورہ کا دن، وہی اہل بیت اطہار، وہی کوفہ، وہی اہل کوفہ کی بے وفائی، وہی یزیدی تخت حکومت، وہی ظلم و ستم۔ فرق صرف تاریخ کا ہے اور بندوں کا ہے، افراد کا، یہ فرق ہے۔ پہلے کربلا میں قربانی دینے والے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، دوسری کربلا میں قربانی دینے والے امام حسین کے پوتے حضرت زید بن علی رحمت اللہ تعالی علیہ، پہلے کوفہ کا گورنر ابن زیاد، اس بار یوسف بن عمر، پہلے تخت حکومت پر یزید پلید بیٹھا تھا، اس بار ہشام بن عبد الملک براجمان تھا۔ یہ واقعہ کیا ہوا، اس کی تفصیل کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت زید بن علی، جن کا نام لیا، جن کا ذکر کیا ہے، یہ حضرت علی اوسط یعنی امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، جو بیمار کربلا کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں، امام زین العابدین بھی کہا جاتا ہے۔ ان کا اصل نام علی اوسط ہے، درمیانے علی، علی اصغر جو شہید ہوئے، علی اکبر وہ بھی کربلا میں شہید ہوئے، علی اوسط درمیانے۔ امام زین العابدین ان کے بیٹے ہیں اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں، بہت ہی با کمال عالم دین، مفسر قرآن، محدث۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کروڑوں حنفیوں کے جو امام ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ شاگرد ہیں، امام اعظم شاگرد ہیں حضرت زید بن علی کے۔ زید بن علی یعنی جن کے شاگرد کا عالم یہ ہے کہ کروڑوں حنفیوں کے امام ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کے شاگرد شان کے مالک ہیں، ان کے استاد زید بن علی کی شان شوکت کا عالم کیا ہوگا، اللہ اکبر۔ صحابی رسول زید بن حارثہ، یہ صحابی ہیں، میں جن کی بات کر رہا ہوں، یہ حضرت امام زین العابدین کے بیٹے ہیں۔ صحابی رسول حضرت زید بن حارثہ، انہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا۔ یہ وہ واحد صحابی ہیں جن کا نام لے کر قرآن پاک میں ذکر کیا گیا، ان کا نام، واحد یہ صحابی ہیں جن کا نام زید کے ساتھ قرآن میں ذکر کیا گیا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا، حضرت زید بن حارثہ کو دیکھا، تو میرے حضور رونے لگے، آقا کریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضور فرماتے ہیں میرے اہل بیت میں سے ایک مظلوم ہوگا جس کا نام بھی اس کے نام پر ہوگا، یعنی زید بن حارثہ کے نام پر ہوگا، اس کا نام بھی زید ہوگا۔ حضور کہتے ہیں اسی نام کا وہ مظلوم اللہ پاک کا کلمہ بلند کرتے کرتے شہید کر دیا جائے گا، صرف شہید ہی نہیں ہوگا بلکہ اسے سولی دے دی جائے گی۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ سے کیا کہا، حضور کہتے ہیں زید میرے قریبا، اللہ پاک میرے دل میں تیری محبت بڑھائے، بے شک تیرا نام میری اولاد میں سے میرے محبوب زید کے نام پر ہے، وہ بیٹا میری اولاد جو ہوگا اس کا نام بھی زید ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں وہ میرا محبوب ہوگا، میرا محبوب ہے، میرا پیارا ہے، اسے کیا کیا جائے گا، مظلوم ہوگا، قتل کیا جائے گا، شہید کیا جائے گا، سولی چڑھایا جائے گا، اللہ اکبر۔ بعض تاریخ کی کتابوں میں یہ روایت لکھی ہے کہ جب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے سے کوفہ کی طرف جا رہے تھے، تو راستے میں ایک مقام آیا، اب وہاں پر ٹھہرے، قریب ایک گاؤں تھا، تو آپ نے اپنے غلام کو بھیجا کہ جاؤ گاؤں سے کوئی بکری خرید کے لاؤ تاکہ ذبح کر کے گوشت بنایا جائے اور کھانا وغیرہ کھایا جائے۔ وہ غلام گیا اور بکری خریدی، اور بکری خرید کر لے کر آ گیا، ذبح کیا اور پکانے کی تیاری شروع ہو گئی۔ اتنے میں وہ شخص جو بکری کا مالک تھا وہ پیچھے پیچھے پہنچ گیا، جب اس نے امام حسین کو دیکھا تو دل میں نہ لالچ آ گئی، سوچا کہ سخی گھرانہ ہے، کیوں نہ پیسے کما لوں۔ सखी घराना है तो कुछ पैसे लूंगा काम बन जाएगा। अब वो कहने लगा, या इब्ना रसूलिल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे, हादा इश्तरा शाती फज़बहहा वलम यदफा इलैया समन। कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल के बेटे, ऐ शहजादा रसूल, आपके इस गुलाम ने मुझसे बकरी ली है, इसे ज़बह भी कर दिया मगर कीमत नहीं दी, पैसे नहीं दिए मुझे। ये सुनकर जैसे इमाम हुसैन ने सुना तो जलाल आया इमाम हुसैन को, गुस्से में इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला ने फरमाया कि फौरन गुलाम को बुलाओ। गुलाम आया, पूछा क्या इसकी कीमत अदा नहीं की? उसने अर्ज की, हुजूर मैंने तो दे दी है और इस पर मेरे पास गवाह है कि मैंने कीमत दे दी है। गवाह को बुलाया, गवाह हाजिर हुआ, उसने कहा कि हुजूर इन्होंने कीमत अदा कर दी है। अब मामला बिल्कुल साफ हो गया, वाशगाफ हो गया। वो शख्स बजायर पैसे बटोरने के चक्कर में, पैसे लेने के चक्कर में फंस गया। जब उसने देखा ना मैं फंस गया हूं, मेरा झूठ वाज़े हो गया, उसने अर्ज की, हुजूर मैंने देखा शहजादा रसूल हैं सखावत फरमाएंगे, बस लालच आ गई दिल में। जब दिल में लालच आई तो मैंने इस पर इल्ज़ाम लगा दिया। अच्छा, ये सुनकर ना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अनु को तरस आया उस पर, आपने कुछ इजाफी रकम ही उसको दे दी। इसके बाद आपने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? वो जो जिसने झूठ बोला था, तोहमत लगा दी थी, इमाम हुसैन ने पूछा तेरा नाम क्या है? उसने कहा कि जैद। पहले चूंकि उसका झूठ पकड़ा जा चुका था, चुनाचे नाम बताने के साथ ही वो बोला, मा बिल मदीनति अकदबु मिन राजुलिन इस्मुहु जैद। कहा कि हुजूर शहर में सबसे बड़ा झूठा जैद मैं ही हूं, जो सबसे बड़ा झूठा है जैद, कहा मैं ही हूं वो। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला ने मुस्कुराए और फिर फरमाया, या बुनैया ला तुअय्यिरहु बिस्मिही, बेटा लफ्ज़े जैद इस्तेमाल करके इसकी बुराई ना कर। लफ्ज़े जैद इस्तेमाल करके तू कह रहा कि सबसे बड़ा झूठा जैद मैं ही हूं, कहा कि इस लफ्ज़ जैद की बुराई ना कर। अब इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला ने एक रिवायत बयान की, उसे रिवायत सुनाई, फरमाया कि मेरे वालिद मोहतरम मुसलमानों के चौथे खलीफा हजरत अली अल मुर्तजा शेर खुदा करम अल्लाह ताला वजुल करीम ने मुझे हदीस बयान की कि अन करीब मेरी औलाद में से जैद नामी एक शख्स होगा, वो भी अपने वक्त के यजीद के सामने कलमा हक बयान करेगा, बुलंद करेगा, फिर उसे बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया जाएगा। ये मौला अली ने, हुजूर ने मौला अली को बयान किया हुआ है, मौला अली ने इमाम हुसैन को बयान किया, इमाम हुसैन उस जैद के सामने बयान कर रहे हैं कि एक जैद होगा मेरी औलाद में से होगा और उसकी कैफियत ये होगी कि उसे वो कलमा हक बुलंद करेगा और उसे बड़ी बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया जाएगा। लेकिन होगा क्या, फला यबका फिस समाई मलकुन मुकर्रबुन वला नबीयुन मुरसलुन इल्ला तलक्का रूहहु लियरफअहु अहलु कुल्ली समाइन इला समा। कहा कि जब जैद को शहीद किया जाएगा तो आसमान के सब मुकर्रब फरिश्ते और सभी अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम की रूह उसके इस्तकबाल के लिए तशरीफ लाएंगी और उसकी रूह को फिर आसमान की तरफ उठा लिया जाएगा। अल्लाह अकबर। अब गौर कीजिए, यह हजरत जैद बिन अली की शान है। 122 सन हिजरी यानी इमाम अली मकाम इमाम हुसैन की शहादत के 62 साल बाद, अभी एक सदी पूरी नहीं गुजरी, 62 साल के बाद वाकया यूं हुआ कि हजरत जैद बिन अली ये मदीने पाक में रहते थे। आपको पता चला कि वक्त का यजीद हशाम बिन अब्दुल मलिक पहले वाले यजीद की तरह दीन को बिगाड़ रहा है और इस दीन को बिगाड़ने की नापाक कोशिश कर रहा है। आपने कसम खाई, वल्लाही इन्नी लास्तही मिन रसूलिल्लाही इदा लकीतहु वलम आमुरा उम्मतहु बिल मारूफी वलम अनहहुम अनिल मुनकर। का खुदा की कसम, मैं इस बात से हया करता हूं, शर्म आती है, हया करता हूं मैं कि उम्मत को नेकी की दावत दिए बगैर, बुराई से मना किए बगैर वफात पाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पहुंच जाऊं, मुझे इससे हया आती है। اللہ اکبر. چنانچہ آپ نے نیکی کی دعوت کا سلسلہ شروع کیا. کوفہ والے جو پہلے امام حسین کے ساتھ بے وفائی کر چکے تھے, اب کی بار انہوں نے بڑے پکے وعدے کیے, بڑا یقین دلایا. پہلے انہوں نے خط لکھے تھے, خطوط لکھ کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا تھا, حضور آپ آئیں, اہتمام حجت فرمائیں, ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے, آپ کا ساتھ دیں گے. وقت کا جو یزید ہے, یزید کے سامنے آپ کھڑے ہوں, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا, دھوکے سے بلایا, اور پھر ان کوفیوں نے بے وفائی کی. اسی روش کو برقرار رکھتے ہوئے 122 سن ہجری میں بھی انہی کوفیوں نے بلایا. اس مرتبہ خط نہیں لکھے, بلکہ وہ کوفی خود آئے, مدینہ پاک میں آئے, آ کر انہوں نے بیعت کی, کہا کہ حضور ہم آپ کے ساتھ ہیں, اے زید بن علی آپ آئیں اور وقت کے یزید کے ساتھ سامنے کلمہ حق کو بلند کریں, آپ ہم آپ کا ساتھ دیں گے. اللہ اکبر. مگر افسوس, جب آپ رحمت اللہ علیہ کوفہ تشریف لائے, عین وہ وقت جب آپ نے کلمہ حق بلند کرنے کا ارادہ کیا, اس سے ایک دن پہلے ان کوفیوں نے بے وفائی کر دی. ان بے وفاؤں نے حضرت زید بن علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا, آپ یہ بتائیں کہ آپ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں, آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں حضرت صدیق اکبر, حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما ان دونوں سے محبت کرتا ہوں. فرمایا اتولاہما وابرأ مما یبرأہما, کہا کہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں اور جو ان سے بیزار ہے میں اس سے بیزار ہوں, میرا کوئی اس کی طرف دل نہیں, لگاؤ نہیں ہے. جو حضرت ابو بکر سے بیزار ہے, جو حضرت عمر سے بیزار ہے, حضرت زید بن علی رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت اطہار کے چشم و چراغ, آپ کہتے ہیں میں بھی اس سے بیزار ہوں. اب کوفہ والوں نے جب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا جواب سنا تو بولے, پھر ہم آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے, ہم آپ کے ساتھ نہیں چلیں گے. یہ کہہ کر سب نے اپنے ان وعدوں کو توڑا, اللہ اکبر, اور عین وقت پر بے وفائی کر دی. اب حضرت زید بن علی رحمت اللہ علیہ, ان کے ساتھ صرف 200 افراد رہ گئے, صرف 200 افراد. آخر وہی ہوا, 10 محرم کا دن یوسف بن عمر نے امام عالی مقام کے پوتے حضرت زید بن علی کو اسی بے دردی کے ساتھ شہید کر ڈالا جس بے دردی کے ساتھ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تھا. اس بد نصیب نے ایک اور جو ظلم کمایا وہ کیا تھا, یعنی آپ دیکھیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا. شہادت کے بعد کے واقعات پڑھیں تو روح کانپ جاتی ہے, ان کا دل پھر بھی تھما نہیں کہ شہید کرنے کے بعد بھی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پاک کے ساتھ جو انہوں نے سلوک کیا, ہائے ہائے. اور ادھر اس مرتبہ کیا کیا حضرت زید بن علی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ, شہید کیا. اور جب آپ کے ساتھیوں نے, حضرت زید بن علی کے ساتھیوں نے کیا کیا کہ آپ کو محفوظ ایک مقام پر مزار پاک میں نا دفن کر دیا, مزار بنا دیا, دفن کر دیا. اب ان بدبخت یزیدیوں کو چین نہیں آیا کہ وہ شہید ہو چکے ہیں, ان کو دفن کر دیا گیا ہے. یوسف بن عمر نے آپ کا مزار ڈھونڈا, جسم پاک کو نکالا اور کوفہ کے چوراہے پر زید بن علی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نواسے کی بے حرمتی کی گئی, ان کے جسم کو لٹکایا گیا. والعیاذ باللہ, انا للہ و انا الیہ راجعون. گھر لٹانا, جان دینا, کوئی تم سے سیکھ جائے, گھر لٹانا, جان دینا, کوئی تم سے سیکھ جائے, جان عالم ہو فدا, اے خاندان اہل بیت, اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے, اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے, کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت, زخم کھانے کو تو آبے تیغ پینے کو دیا, خوب دعوت کی بلا لاکر دشمنان اہل بیت بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ اللہ اکبر۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلام بھائی، دیکھیے یہ اہل بیت پاک ہیں، اس دھرتی پر سب سے افضل اعلی گھرانے والے حضرت جبرائیل امین اس خاندان کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں، کہا کہ میں نے مشرق گھوما، میں مغرب گھوما، مغرب مشرق میں نے چھان ڈالے، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل کسی انسان کو میں نے نہیں پایا۔ کہا کہ اور بنو ہاشم کے گھرانے سے کوئی افضل گھرانہ میں نے نہیں دیکھا۔ مشرق مغرب گھوم کر کہا کہ حضور سے بڑھ کر انسانوں میں کوئی افضل میں نے نہیں دیکھا، اور بنو ہاشم کے گھرانے سے افضل میں نے کوئی گھرانہ نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ سب سے افضل ترین گھرانہ ہے، مگر تکلیف دیکھیں، آزمائش دیکھیں، پریشانیاں دیکھیں، اے اے ایسی مشکلات میں تو اگر تصور کیا جائے نا ان مشکلات کا، روح کانپتی ہے۔ ہم کہاں برداشت کر سکتے ہیں ایسی تکالیف کو؟ ہمارے ہاں ایک سوچ پائی جاتی ہے، پانچ بھائی ہیں، ان میں سے ایک دین کے رستے پر لگا ہوا ہے، بقیہ چار مطمئن ہے، چلو ایک لگا ہوا ہے نا کافی ہے، بقیہ چار اپنی دنیا داری میں لگے ہیں۔ ایک بھائی عالم کورس کر رہا ہے، بقیہ دنیاوی علوم پڑھ رہے ہیں۔ ایک بھائی قافلوں میں سفر کرتا ہے، بقیہ چار بھائی دیگر کام کاج میں لگے ہیں۔ آپ اہل بیت اطہار کی شان دیکھیے۔ مدنی چینل کے ناظرین غور سے سماعت فرمائیں، یہ اہل بیت اطہار کا چشم و چراغ ہے۔ کوئی صدیاں نہیں گزری تھیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ایک صدی بھی پوری نہیں گزری، پورا 100 سال نہیں گزرا، صرف 62 سال، 62 ایئرز، 62 سال، یہ اتنا عرصہ گزرا ہے۔ اور اس عرصے میں حضرت زید بن علی رحمت اللہ علیہ نے یہ نہیں سوچا، میرے چچا حضرت علی اصغر انہیں شہید کیا، انہوں نے شہادت کے جام پیے ہیں، میرے تایا علی اکبر، میرے دادا امام حسین نے اتنی بڑی قربانیاں دے دی ہیں، میں کیوں دوں قربانی؟ آپ نے یہ نہیں سوچا۔ ہمارے ہاں تو یہ سوچا جاتا ہے نا، ایک بھائی قافلے میں جا رہا ہے، ہم دنیا کمائیں، ایک بھائی عالم بن چکا ہے، ہم اپنی دنیا کی طرف لگے رہیں گے، ایک کافی ہے۔ ہم میں سے ہر بندہ یہ نہیں سوچتا کہ دین اسلام ہم سب کے لیے ہے، دین ہم سب نے سیکھنا ہے۔ ایک نمازیں پڑھ رہا ہے، ایک قرآن پڑھ رہا ہے، ایک قرآن کا قاری ہے، ایک سنتوں پر عمل کرتا ہے، ایک راہ سنت پر چل رہا ہے، ایک نیکی کی دعوت دینے والا ہے، امر بالمعروف ونہی عن المنکر کرنے والا ہے۔ یہ سوچ کر کے بھائی ایک کر رہا ہے نا، ہم نہیں کر رہے، ہم نہیں کر رہے۔ یہ اہل بیت اطہار کی تربیت نہیں ہے۔ امام حضرت زید بن علی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نہیں سوچا، چچا قربانی دے چکے ہیں، تایا قربانی دے چکے ہیں، علی اصغر، حضرت علی اکبر، دادا قربانی دے چکے ہیں کربلا میں، ابھی 62 سال پہلے ہی تو قربانی دی ہے دین اسلام کے لیے، میں کیوں دوں؟ نہیں، آپ نے یہ نہیں سوچا۔ ہائے ہائے ہائے، دین کی راہ میں جو کچھ بن پڑتا تھا کر تو چکے ہیں وہ، اب تاریخ دہرانے کی کیا ضرورت ہے؟ ایسی کوئی سوچ آپ نے نہیں سوچی۔ آپ دوبارہ ضرورت پیش آئی، اس بار بھی یہی سوچ ہے کہ اس بار بھی ہم قربانی دیں گے۔ سبحان اللہ، چنانچہ آپ نے بھرپور استقامت کے ساتھ قربانی پیش کی۔ نتیجہ کیا نکلا، مقام کیا ملا؟ کہ امام علی مقام امام حسین کے بقول، جب آپ کی روح مبارک جسم مقدس سے جدا ہوئی، آسمان کے مقرب فرشتوں نے ان کا استقبال فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، یہ شان اہل بیت اطہار کی، اور یہ ان کی قربانیاں ہیں۔ اہل بیت اطہار کی ان پاکیزہ قربانیوں سے ہمیں سبق ملتا ہے، کیا؟ کہ بڑے رتبے بڑی آزمائشوں سے گزر کر ہی ملا کرتے ہیں۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ مجھے کوئی مقام مل جائے، اگر کوئی یہ چاہتا ہے مجھے کوئی رتبہ مل جائے، میرا اسٹیٹس بلند ہو جائے، تو یاد رکھے، جتنا بڑا اسٹیٹس ہوگا، جتنا بڑا رتبہ ہوگا، جتنا بڑا مقام ہوگا، آزمائشیں بھی اتنی بڑی ہوں گی، دکھ بھی اتنے بڑے بڑے آئیں گے، تکالیف اتنی بڑی آئیں گی۔ ذہنی طور پر تیار رہنا ہے ان دکھوں کے لیے، ان تکالیف کے لیے، ان آزمائشوں کے لیے، ان پریشانیوں کے لیے۔ اللہ اکبر، یہی وہ بات ہے جو اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمائی۔ ہم نے ابتدائی میں آیت کریمہ سنی تھی، اللہ پاک فرماتا ہے فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، ترجمہ کنزل عرفان، تو ہو سکتا ہے کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو، یعنی ایسا ہو سکتا ہے کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو، کوئی بات، کوئی واقعہ، کوئی چیز تمہیں بظاہر اچھی نہ لگتی ہو، بیماری دیکھ کر تمہاری آہیں بلند ہونا شروع ہو جائیں، تنگی اور مشکلات دیکھ کر تم چیخنا شروع کر دو، چیخو پکار شروع کر دو، زندگی کے دکھ، درد، تکلیفیں، بھوک، پیاس، اپنوں کی جدائی، محبت کے دعوے داروں کی بے وفائی تمہیں اندر بار سے ہلا کے رکھ دے گی، مگر کیا ہے قرآن کیا کہتا ہے، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، سبحان اللہ، ترجمہ کنزل عرفان، اور اللہ اس میں بہت بھلائی رکھ دے، تمہیں جو لگا کہ شاید یہ اچھا نہیں ہے لیکن اللہ نے اس میں بھلائی رکھ دی، حقیقت میں تمہاری بھلائی، تمہاری بہتری، تمہاری ترقی، تمہاری کامیابی، تمہارے درجات کی بلندی اسی میں ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ پیارے پیارے اسلامی بھائی، ہمارے یہاں عموماً آزمائشوں اور مشکلات کو رکاوٹ سمجھا جاتا ہے، آج کے جدید دور میں بھی اس کے لیے ہرڈل یعنی رکاوٹ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ پورا سچ نہیں ہے۔ آزمائش رکاوٹ نہیں ہوتی، یاد رکھیں، آزمائشیں رکاوٹ نہیں ہوتی بلکہ یہ سیڑھی ہوتی ہیں۔ ہماری زندگی میں آنے والی کوئی بھی مشکل، پریشانی، مصیبت، مالی مشکلات، یہ دیوار نہیں ہے کہ اب سامنے دیوار آ گئی، اب تو مجھے راستہ بدلنا پڑے گا، دیوار پھلانگنی پڑے گی، نہیں، بلکہ یہ آزمائش دروازہ ہوتی ہیں۔ جب ہم ایک آزمائش سے گزرتے ہیں تو ہمارے لیے اگلا درجہ کھل جاتا ہے، ہمیں زندگی کے سفر میں ایک درجہ ترقی ملتی ہے۔ ہائے ہائے، کسی نے کیا خوب کہا تھا، ضرور کچھ تو بنائے گی زندگی مجھ کو، ضرور کچھ تو بنائے گی زندگی مجھ کو، قدم قدم پہ میرا امتحان لیتی ہے۔ امتحان آئیں گے جبھی تو آپ آگے بڑھیں گے، جبھی تو اسٹیٹس بڑھے گا، جبھی تو درجات بلند ہوں گے، یہ دکھ آئیں گے، تکلیفیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، سب کچھ ہوگا، درجات جبھی تو بلند ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی اولاد پاک سے آگے چل کر ایک بزرگ ہوئے ہیں، علی بن حسن، یہ اور ان کے بھائی وغیرہ کچھ افراد وقت کے ظالم حکمران جعفر دوانیقی ان کے ہاں قید ہو گئے۔ جعفر دوانیقی بد نصیب نے ان پاک لوگوں کو 60 دن تک، 2 ماہ، 60 دن تک ایسی جگہ قید رکھا جہاں سورج کی روشنی نہیں پڑتی تھی، دن کب ہوا، رات کب ہوئی، کوئی پتہ نہیں، بڑی مشکل سے نماز کے اوقات کار کا اندازہ لگا کر نمازیں ادا کرتے۔ اس قید و بند کی مشکلات سے، مشقت سے گھبرا کر ان میں سے ایک ہستی نے، حضرت عبداللہ بن حسن رحمۃ اللہ علیہ نے امام علی بن حسن سے عرض کی کہ اے علی، اللہ ترا ما نحن فیہ من البلاء، آپ نہیں دیکھتے ہیں کہ ہم کس آزمائش میں جکڑے ہوئے ہیں، 2 ماہ ہو گئے ہم یہاں پر قید ہیں، ہم نے سورج نہیں دیکھا، نماز پڑھتے ہوئے تکلیف ہو رہی ہے، اندازے سے نمازیں پڑھی جا رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ الا تطلب الى ربك ان يخرجنا من هذا، آپ اللہ پاک سے دعا کیوں نہیں کرتے کہ ہمیں اس مصیبت سے نجات مل جائے؟ حضرت حسن بن علی کافی دیر خاموش رہے، چپ رہے، پھر آپ نے فرمایا، ان لنا فی الجنت درجتن لم نکن لنبلغها الا بهذه البلیجہ، جنت میں ہمارے لیے خاص درجہ ہے، ایک مقام ہے جس تک ہم ان آزمائشوں کے بغیر پہنچ ہی نہیں سکتے۔ کہا جنت کا وہ مقام جو ہم نے پانا ہے، وہ ہمیں جو ملے گا، اونچا رتبہ ملے گا جنت میں، کہا ان مشکلات سے گزر کر۔ پھر اس کے بعد ان حضرات کو 3 دن بعد اسی قید و بند میں شہید کر دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ پتہ چلا بہت سارے بلند جو درجات ہوتے ہیں، یہ بہت ساری ترقیاں، کامیابیاں، جن تک ہم صرف اور صرف آزمائشوں سے گزر کر ہی پہنچتے ہیں۔ آزمائش آئے گی تو درجہ ملے گا، آزمائش کو جھیلیں گے، تکالیف کو جھیلیں گے، برداشت کریں گے، دکھ، درد، تکالیف، پریشانیاں، ان کا سامنا کرنے کے بعد
कोई मकाम मिलेगा, फिर जाकर किसी रुतबे पर पहुंचेंगे, फिर किसी स्टेटस के मालिक बनेंगे। अल्लाह अकबर। कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमाता है, तर्जमा कंजुल इरफान, क्या तुम्हारा ये गुमान है कि जन्नत में दाखिल हो जाओगे हालांकि अभी तुम पर पहले लोगों जैसी हालत नहीं आई, उन्हें सख्ती और शिद्दत पहुंची और उन्हें जोर से हिला डाला, यहां तक के रसूल और उसके साथ ईमान वाले कह उठे, अल्लाह की मदद कब आएगी, सुन लो बेशक अल्लाह की मदद करीब है। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते हैं कि इस आयत करीमा में अल्लाह पाक ने मुसलमानों को कानून कुदरत बताया है, अपनी कुदरत का एक कानून समझाया है कि दुनिया आजमाइशों का घर है, यहां तुम्हें लाजमी लाजमी आजमाया जाएगा। जैसे पहले अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम पर मुश्किलात आई, परेशानियां आई, देखें सूरह अनकबूत में तो इस बात को और भी खोल कर बयान किया गया। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, क्या लोगों ने यह समझ रखा है कि उन्हें सिर्फ इतनी बात पर छोड़ दिया जाएगा कि वो कहते हैं हम ईमान लाए और उन्हें आजमाया नहीं जाएगा? यानी लोग क्या समझ बैठे, क्या समझ बैठे, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ ले, लेने पर ही हमें छोड़ दिया जाएगा, कोई आजमाइश नहीं आएगी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, आजमाइश होंगी, खूब आएंगी, शदीद तकलीफें आएंगी, मुश्किलात का गुजर होगा, अल्लाह की रिजा की खातिर फजर में बिस्तर को छोड़ना पड़ेगा, नफसानी ख्वाहिशात को मारना पड़ेगा, इबादात की मुशक्कत उठानी पड़ेगी, तभी ईमान का कमाल जाहिर होगा। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। मेरे आका जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, हुजूर फरमाते हैं बेशक अल्लाह पाक आजमाइशों के जरिए तुम्हारी जांच फरमाता है, जांच फरमाता है, तुम्हें आजमाता है, आजमाइश के जरिए जांच फरमाता है, हालांकि वो तुम्हें खूब जानता है। फिर ये जांच क्यों होती है, क्यों जांचा जाता है? फरमाया कमा युजर्रिबु अहदुकुम ज़हबहु बिन्नार, फरमाया जैसे तुम अपने सोने की जांच आग के जरिए करते हो। क्या मतलब? आजकल भी ये अंदाज है कि कभी सुनार की दुकान पर बैठे ना तो उनसे पूछें कि सोना खरा है या खोटा है, कैसे पता चलेगा? तो बताएंगे हम आग में जलाकर सोने के खरे और खोटे का पता करते हैं। सोना आग में जलता है, पिघलता है, फिर खरे का पता चलता है, खोटे का पता चलता है, असली का पता चलता है, नकली, दोनों में फर्क होता है। जब जाके पता चलता है जब सोना आग में डलता है, जब सोना पिघलता है आग में। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो ये जांचने के लिए जब ये सोने को पिघलाया जा रहा है तो हुजूर फरमा रहे हैं मेरे आका कमा युजर्रिबु अहदुकुम ज़हबहु बिन्नार, जैसे तुम अपने सोने की जांच आग के जरिए करते हो। खैर, अब जब इंसानों की जांच की जा रही होती है तो नतीजा क्या निकलता है? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब उसे आजमाइश की भट्टी से गुजारा जाता है, सुनहरा होकर चमकदार होकर निकलता है, ये वो बंदा है जिसे अल्लाह ने आजमाइश के जरिए गुनाहों से पाक कर दिया। अल्लाह आजमाइश में डालता है, तकलीफों में मुबतला करता है, जब सब्र करता है अल्लाह इसके गुनाहों को पाक कर दे, गुनाहों से पाक कर देता है। और फरमाया वमिनहुम मन यखरुजु कज़हबिल अस्वदी फदालिकल लजी इफ्ततन, फरमाया कि जब कोई स्याह सोने की तरह होता है कि कभी आजमाइश की भट्टी से गुजरने के बाद काला स्याह हो जाता है, ये वो बंदा है जो आजमाइश में नाकाम हो गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इसी तरह प्यारे इस्लाम भाइयों, तिर्मिजी शरीफ की एक हदीस मुबारका है, अल्लाह पाक के प्यारे प्यारे आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना इज़मल जज़ाई मा इज़मल बला, बेशक बड़े इनाम बड़ी आजमाइशों से ही मिलते हैं। फरमाया कि वा इन्नल्लाहा इदा अहब्ब कौमन इब्तलाहुम फमन रदिया फलाहुर रिदा वमन सखिता फलाहु अस्सखतु, मेरे आका फरमाते हैं बेशक अल्लाह पाक जब किसी कौम से मोहब्बत फरमाता है, जब किसी कौम से मोहब्बत फरमाता है तो उन्हें आजमाता है, बस जो आजमाइश पर राजी रहा उसके लिए अल्लाह की रिजा है और जो राजी ना रहा उसके लिए नाराजी है। प्यारे प्यारे इस्लाम, इस हदीस पाक के अल्फाज पर गौर फरमाएं, میں نے پہلے عرض کیا نا کہ آزمائشیں دیوار نہیں ہیں، یہ دروازہ ہے، رب کی بارگاہ کی معرفت پانے کا دروازہ ہے، رب کی بارگاہ سے درجات کی بلندی پانے کا دروازہ ہے۔ یہ آزمائش، یہ دکھ، یہ تکالیف آسان نہیں ہوتا۔ دکھوں پر صبر کرنا آسان نہیں ہوتا، تکلیف پر صبر کرنا آسان نہیں ہوتا، مشکلات جھیلنا آسان نہیں ہوتا، مشکلات پہ صبر کرنا۔ لیکن جو صبر کرتا ہے، اللہ پاک فرماتا ہے وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ پاک نے اعلان فرمایا ہم تمہیں ضرور ضرور آزمائیں گے، آزمائش آئے گی، آزمائش آئے گی۔ لیکن آخر میں کیا فرمایا، چیزیں گنوا کر فرمایا کہ وبشر الصابرین، خوشخبری سنا دو کن کو، جو صبر کرنے والے ہیں، جو آزمائش پہ صبر کرنے والا ہے اس کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، دیکھیں کتنا بڑا انعام ہے۔ ان عزم الجزائی مع عزم البلاء، بڑا انعام بڑی آزمائش سے ہی ملتا ہے۔ جزا صرف آخرت میں ملنے والے اجر کو ہی نہیں کہتے، دنیا میں بھی اللہ پاک کی جو عنایات انعامات نصیب ہوتی ہیں وہ بھی جزا ہی ہیں۔ پتہ چلا کہ دنیا اور آخرت میں جو بھی بڑے درجات انعامات ملتے ہیں یہ آزمائش سے گزرنے کے بعد ہی یہ درجات نصیب ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کبھی آپ کبھی قرآن کریم سورہ یوسف پر غور کریں، ایک تو یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ پاک کے نبی ہیں، اللہ پاک کے نبی، آپ تو ہیں ہی بلند رتبے والے، بڑے سٹیٹس والے، بڑی شان والے، سارے انبیاء بڑی بڑی شان والے ہیں، بڑے مقام ہیں، نبی ہیں نا، پوری کائنات میں روئے زمین پر سب سے افضل جو ہیں اللہ کی مخلوق میں وہ حضرات انبیاء ہیں علیہم السلام۔ دیکھیں کتنے بلند۔ اس کے علاوہ سورہ یوسف ہمیں کامیابی کا ایک اصول بیان کرتی ہے۔ آپ کامیابی کا ریشو چیک کریں، ایک شخص ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوا اور اس وقت کے دنیا کے سب سے طاقتور ترین ملک کا جو بادشاہ بن گیا، آپ کو ایسی مثالیں تاریخ میں نہیں ملیں گے۔ ہائے ہائے ہائے، اب ذرا حضرت یوسف علیہ السلام کی اس ترقی اور کامیابی کا جو انداز ہے آپ اس کو دیکھیں۔ منزل کیا ہے؟ سورج، چاند اور ستارے، 11 ستارے آپ کے حضور سجدہ کر رہے ہیں۔ اب اس منزل کی طرف سفر شروع ہوا، پہلے خواب دیکھا کہ سورج، چاند اور 11 ستارے سجدہ کر رہے ہیں، منزل بیان کر دی گئی، سفر شروع ہو گیا۔ اس سفر کا پہلا پڑاؤ کنعان کا کنواں بنا کہ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا، یہ اگلی منزل پر جانے کا ایک دروازہ تھا۔ جب آپ اس دروازے سے گزرے تو بازار مصر میں پہنچ گئے، یہ اس اگلی منزل کا دروازہ تھا۔ یہاں سے گزرے تو عزیز مصر کے گھر پہنچے، یہاں الزام تراشیاں ہوئی، عورتوں کی جانب سے ناحق آزمائش کا سامنا ہوا، یہ اس اگلی منزل کا دروازہ ہے۔ پھر آپ بغیر کسی جرم کے، کوئی جرم نہیں تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا، ناحق آپ جیل میں رہے، یہ آخری آزمائش کا وہ آخری دروازہ تھا۔ اللہ اکبر، اس سے گزرے تو سامنے مصر کا تخت حکومت موجود تھا۔ آپ غور فرمائیے کہ سب سے پہلا پڑاؤ کنعان کا کنواں، جدید اصطلاح میں اسے ہرڈل یعنی پہلی رکاوٹ کہا جائے گا، مگر میں یہ عرض کروں کہ مصر کے تخت حکومت پر پہنچنے کا یہ وہ پہلا دروازہ تھا۔ کون سا؟ کنعان کا کنواں۔ تو آزمائش ہماری زندگی کی دیوار نہیں ہے، یہ رکاوٹ نہیں ہے، یہ آگے بڑھنے، کامیابی پانے کا ذریعہ ہے۔ اب نادان ہے وہ کہ جو اسے اپنے لیے سب کچھ سمجھے اور دیوار سمجھ لے اور کہے کہ اب تو میں زمین کے ساتھ لگ گیا، میں ختم ہو گیا، میں برباد ہو گیا اور کچھ نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں قرآن کریم نے کیا کہا، قرآن کریم نے پارہ 30 سورہ علم نشرح میں کہا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ترجمہ کنز العرفان، تو بے شک دشواری کے بعد آسانی ہے، بے شک دشواری کے بعد آسانی ہے، دو مرتبہ ذکر کیا، یعنی ایک ہی بات کو دو مرتبہ بیان کیا گیا، آزمائش کے بعد آسانی ہے، پھر فرمایا کہ بے شک دشواری کے بعد آسانی ہے،
اللہ اکبر. یہ دلوں میں بات پختہ کرنے کے لیے ہے, یہ دلوں میں بات بٹھانے کے لیے ہے. بندہ مومن تو جان لے, یہ مشکلات آئی ہیں وقتی آزمائش, یہ دکھ آیا وقتی ہے, یہ پریشانی آئی ہے وقتی ہے, یہ چلی جائے گی, یہ دکھ چلا جائے گا, یہ تکلیف چلی جائے گی, یہ پریشانی ہٹ جائے گی, تو صبر کر. ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہ انعام تمہیں ملے گا جو مشکلات پہ صبر کرے گا, تکلیف پر صبر اٹھائے گا, یہ انعام اللہ پاک اسی کو عطا فرمائے گا. اللہ اکبر. علماء کرام نے ان دو آیات کا معنی لکھا کہ اس دنیا میں آنے والی ایک تنگی کے ساتھ دو آسانیاں ہوتی ہیں. مثلا ہمیں بخار آیا, یہ بخار جب ہمارے جسم سے جدا ہوگا تو ہمیں دو چیزیں دے کر جائے گا, ایک ہمارا جسم توانا کر دے گا اور دوسرا ہمارے گناہ جڑ جائیں گے, دو انعام ملیں گے. اللہ اکبر. تو ایک تنگی کے ساتھ دو آسانیاں ہوتی ہیں, ایک اس دنیا کی آسانی اور دوسری آخرت کی آسانی. غرض مدنی چینل کے ناظرین, فضان مدینہ موجود حاضرین, ہماری زندگی میں آنے والی آزمائشیں ہمارے رستے کی یہ رکاوٹیں نہیں ہیں بلکہ اگلی منزل تک پہنچنے کا یہ دروازہ ہوتی ہیں. اللہ کرے کہ ہم اس بات کو سمجھیں. ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا, تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. یہ باد مخالف الٹی ہوا جو چلتی ہے, اسے عقاب کو کہا, پریشان نہیں ہو اے عقاب, یہ تو چل رہی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. یہ مشکلات پریشانیاں یہ دکھ اللہ پاک کی طرف سے ہیں اور درجات کی بلندی کے لیے, ایک نیا دروازہ کھولتی ہیں. یہ دروازہ ہے, اسے اپنی ناکامی نہ سمجھے کہ یہ ناکامی ہے. نہیں, یہ ناکامی نہیں ہے, آپ کو وہ تجربات حاصل ہو چکے یہاں اس آزمائش سے جو کسی اور کو نہیں ہوئے. وہ آزمائے, وہ تجربات آپ نے سیکھ لیا نا, ان سے آپ نے بہت کچھ سیکھ لیا. کسی بھی دکھ تکلیف درد پریشانی سے بندہ بہت کچھ سیکھ جاتا ہے. اس لیے اللہ کرے کہ ہم ان آزمائشوں کو سمجھیں اور ان آزمائشوں کو اپنے لیے آخرت میں ذریعہ نجات کا سبب بنیں, دنیا میں بھی آسانی کا سبب سمجھیں. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک میری آپ کی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. آمین. بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
میں مبلغ بنوں سنوں.